ये किताब है फ़ैज़ जज़दानी, तर्जमा है फ़तह रब्बानी का, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की इस्लाही मजालस का मजमूआ है। इसमें से हमारी इस इतवार की मजलिस में पढ़ा जा रहा है। अल्लाह पाक से ये मांग कर बैठें कि अल्लाह ने इसमें जो रूहानी तासीर रखी है, नूरानी तासीर रखी है, ईमानी तासीर रखी है, ईकानी तासीर रखी है, एहसानी तासीर रखी है, हमारे दिलों में भी उतर जाए, ताकि हमारे दिलों की भी कामिल इस्लाह हो जाए, जो हमारा इस मजलस से असल मकसूद है। ये बात बार बार अर्ज़ की जाती है कि जब भी ऐसी मजालस में अल्लाह हमें शिरकत का मौका अता फरमाए, यहाँ आए या कहीं और जाएं, टटोल टटोल कर कोई और गरज हो दिल से निकाल दें। बस एक ही गरज हो कि हमारे दिल बन जाएं, संवर जाएं, पाक हो जाएं, साफ़ हो जाएं, शफाफ हो जाएं, नफ्स की आलाइशों से पाक, बिगड़ी हुई तबीयत की आलाइशों से पाक, माहौल की मादी और गंदी फ़ज़ाओं की आलाइशों से पाक, अल्लाह की याद से गफलत की वजह से दिल पर शैतान का तसल्लत हो जाता है, ये करीन बन जाता है, ये दिल के पास बैठा हुआ दिल में आलाइशें डालता रहता है, इसकी आलाइशों से पाक। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से मांग कर बैठेंगे तो अल्लाह हमारे दिलों की सलाहियत को बुझाएंगे, हमारे दिल अल्लाह पाक की मारिफत को हासिल करने वाले बनेंगे, अल्लाह की महब्बत से मामूर होंगे, अल्लाह की अतात पर शौक़ और रगबत से उभारने वाले बनेंगे, और अल्लाह की नाफरमानी से हमें रोकने वाले बनेंगे। दिल का असली काम ये है और तसव्वुफ से यही सफाई मकसूद है। अल्लाह करे ये बात हमारे दिल में उतर जाए कि जिसके लिए हमने यहाँ जमा होना है कि हमारे दिलों की सलाहियत दुरुस्त हो जाए। अगर अपने दिल में झांकें तो हम साफ महसूस करेंगे, हर वक्त एक कश्मकश चलती है, मनफी जज्बात उभरते हैं, मगलूब हो जाते हैं, मालूम होता है मामूल नहीं बनता, दिन रात के किस्से हैं, हर वक्त ये कश्मकश चलती है। तो दिल के अंदर ऐसी कुव्वत हासिल करनी, ऐसी हिम्मत हासिल करनी, ऐसी सलाहियत हासिल करनी है कि अल्लाह के अताब पर हमें डाल दे, अल्लाह के नाफरमानी से हमें रोक दे। इसलिए हमारी मजालस में अल्लाह वालों के अरशादात पढ़ते हैं, कभी कदीम कभी जदीद, मखसूस सबका एक ही रहा है। अब ये बातें हज़ार साल पहले की हैं, आज भी तासीर है। ये उन लोगों के लिए उस ज़माने में हजरत की खिदमत में आते थे, हज़ारों का मजमा होता था, रजारुल ग़ैब भी होते थे, तो वो आज तक मौजूद है उसका फ़ायदा। पता नहीं कितनी ज़बानों में इसके तर्जमे हो चुके हैं, ऐसी मजालस कितनी जगह दुनिया में लगी हुई हैं, तो इनमें तासीर है। हाँ, ये तासीर उन्हीं दिलों में उतरती है जो दिल से इसके तालिब होते हैं। हम तलब लेकर बैठेंगे तो अल्लाह हमारे दिलों की इस्लाह भी फरमाएंगे। चंद सत्रें फिर पढ़ लेते हैं, ये बार बार पढ़ने की चीज़ें हैं, हर दफ़ा पढ़ने में और नफ़ा होगा। तो फरमाते हैं, जिसने अपने नफ्स को पहचाना और मगलूब बना लिया तो नफ्स इसकी सवारी बन जाता है, इसके बोझ उठाता है, इसके हुक्म की मुखालफत नहीं करता। तफसील से बात तो हो चुकी इस पर पिछले इतवार ही। जिसने अपने नफ्स को पहचाना, यही अर्ज़ किया था, एक मकूला है कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। हमारे रब की पहचान मौकूफ़ किस पर है? नफ्स को पहचानना। अगर रब को नहीं पहचाना तो क्या अभी हमने अपने नफ्स को नहीं पहचाना? क्यों? नफ्स की पहचान क्या है जी? ये माहरीन हैं, ये पीराने पीर हैं, جن کو غوث العظم بھی کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ماہر ہیں، یہ تجربہ کار ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے رہنما، اپنے مرشد، اپنے پیر کی خدمت میں یہ فن سیکھا ہے کہ نفس کو کیسے پہچاننا ہے اور پہچاننے کے بعد اس کو کیسے مغلوب کرنا ہے، اس کی حقیقت کو جو پہچانے گا وہ اس سے بچے گا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی تک نفس کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے ہماری اس سے دوستی ہمیں یہ نچار رہا ہے جی، ہم پر اس نے غلبہ کیا ہوا ہے اور ہمیں بچنے کی فکر، کیوں ہم پہچانا ہی نہیں ہے. میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی، ایک سانپ نقش و نگار والا آ جائے اور بچے لپکیں گے اس کی طرف، کیوں جی؟ بچے نہیں جانتے نا، چھوٹا بچہ نہیں جانتا، اس کے نقش و نگار کو دیکھ کر بھاگے گا پکڑنے کے لیے، کیوں؟ پہچان نہیں رہے، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے خوش نما ہے اور بڑا سام کو دیکھتے کتنا خوش نما کیوں نہ ہو، کیا ہوگا؟ دم بھاگے گا، کیوں؟ اس بڑے کا شعور اس کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے ہلاکت، بچے کا شعور نہیں ہے. میں نے یہاں کا واقعہ بتایا تھا شروع میں، یہاں پر ایک سانپ آ گیا کسی گھر میں صبح کے وقت، بہت ہی خوبصورت ریشمی کھال والا، انتہائی خوبصورت، اس کے باوجود مارا گیا، پکڑا گیا. کیوں مارا گیا؟ یہ شعور موجود تھا، یہ جانتے تھے کہ اس کے نقش و نگار کے پیچھے کیا چھپی ہوئی ہے، یہ نفس کا حال ہے. یہ ایسے بنٹھن کے رہتا ہے، ایسے پیش کرتا ہے کہ ہمارا خیر خواہ ہے ہمارا دشمن، جی ہے ہمارا دشمن، ہماری دوستی لگی ہے کیونکہ پہچانا نہیں ہے. جس نے پہچان لیا وہ بچ گیا، وہ بچ گیا پھر رب کو پہچان لے گا، کیونکہ رب کے پہچاننے کے اندر رکاوٹ کون ہے؟ ہمارا اپنا نفس ہے. اللہ والے اسی کی محنت فرما رہے ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں کیونکہ وہ خود پہچان چکے ہیں اور بچ چکے ہیں، تو فرما رہے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچانا اور مغلوب بنا لیا. دیکھیے پہچاننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس پر غلبہ پانا ہے. نہیں پہچانا تو یہ غالب ہو گیا، پہچانا ہلاکت نظر آئی، اس کے سارے فریب ہیں، اس کی مکاری، اس کی عیاری، یہ اس کی پہچان. اس سے پہلے کہ یہ ڈسے اس پر غلبہ پانا ہے. اس سے مارے جس نے اپنا اس کو پہچان لیا اور مغلوب بنا لیا تو کیا ہوگا؟ نفس اس کی سواری بن جاتا ہے کہ اس کے بوجھ اٹھاتا ہے، اس کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا. تو مارنا تو ہے نہیں اسے، کچھ نفس کو مارنا کہتے ہیں، وہ مارنا بھی کسی اور، اس کا مقصود کچھ اور ہے، لیکن لفظ استعمال ہوتا ہے نفس کو، نفس مرے گا نہیں، محال ناممکن ہے. نفس نہ مارنا، نہ مارنے کا حکم ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ متی کرنا ہے. مغلوب بنے گا تو متی ہوگا، پھر نفس اس کی سواری بن جاتا ہے، اس کے بوجھ اٹھاتا ہے اور اس کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا. بس اسی پر لانا ہے اس کو، کہ اس کو جو ہم کہیں، یعنی شریعت مطہرہ کا غلام بنا رہے ہیں، اس کو شریعت مطہرہ کے احکام پر اس کو آمادہ کریں. تو پہچاننے کے بعد ہے، آگے فرماتے ہیں کہ تیرے اندر کوئی خوبی نہیں یہاں تک کہ تو اپنے نفس سے واقف ہو جائے. تیرے اندر کوئی خوبی نہیں یہاں تک تو اپنے نفس سے واقف ہو جائے، پھر ہی بچے گا نا. ہاں، اگر واقف نہیں ہوا تو پھنس جائے گا, یہ ڈسے گا, یہ ہلاک کرے گا, یہ ہمیں تباہ کرے گا. یہ تباہی ہلاکت کیا ہے؟ دین کی ہے, ہم ہلاک ہو جائیں گے. ہاں فرماتے ہیں کہ تیرے اندر کوئی خوبی نہیں یہاں تک کہ تو اپنے نفس سے واقف ہو جائے اور اس کو لذت سے روکے اور اس کا حق ادا کرے. اس کو لذت سے روکے, اس کی لذت حرام چیزیں, اس کی لذت نافرمانیاں ہیں جو ہلاکتیں. تو کیا جب واقف ہو جائے گا تو اس کو لذت سے روکے گا, کیونکہ یہ ہمیں ہلاک کرنے والا ہے اور اس کا حق ادا کرے. بس یہ ہے, بار نہ نہیں, اس کا حق ادا کرے. ہاں اس وقت تجھ کو قلب سے قرار حاصل ہوگا اور قلب کو باطن کے ساتھ قرار ملے گا اور باطن کو تعالی شانوں کے ساتھ. نفس کو اس کی لذت سے روکے گا, اس کا حق ادا کرے گا, یہ مطیع ہو جائے گا, یہ مسلمان ہو جائے گا, یہ تیرا حکم مانے گا, اس کی مخالفت نہیں کرے گا. تو اس وقت کیا ہوگا؟ تجھ کو قلب سے قرار حاصل ہو جائے گا. ابھی تو نفس ہمارے قلب کی ضد ہے, پھر اس کو قرار. اب کیونکہ اب جب نفس کو سمجھنے کے بعد اپنے دل کو نفسانیت سے پاک کر لیا, پھر دل کا شعور بیدار ہوگا, تو پھر قلب کو قرار حاصل ہوگا اور قلب کو باطن کے ساتھ, یہ بات پچھلی دفعہ بھی اس میں ہوئی, اور باطن کو تعالی شانوں کے ساتھ. یہ باطن ایک اندرونی قوت ہے جس سے ہم ناواقف ہیں. یہ قوت قلبیہ جو ہے, جس کو مثال دی تھی, ایک بادام کا چھلکا ہے, ایک اس کا اندر مغز ہے, گری ہے, ایک اس کے اندر روغن ہے, یہ ہے باطن. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے بھی دلوں کی آنکھیں کھول دے, اسی کی محنت ہے ساری, یہ اللہ والے اسی کی محنت کرا رہے ہیں. تو یہ باتیں جو فرما رہے ہیں, اس لیے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو سمجھا ہے, اس کو مطیع کیا ہے, اس کو مسلمان کیا ہے اور اس سے کام لیا ہے, پھر ان پر جو چیزیں کھلی ہیں اس یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ تیرے اندر کوئی خوبی نہیں یہاں تک کہ تو اپنے نفس سے واقف ہو جائے اور اس کو لذت سے روکے اور اس کا حق ادا کرے. ہاں اس وقت تجھ کو قلب سے قرار حاصل ہوگا اور قلب کو باطن کے ساتھ قرار ملے گا اور باطن کو تعالی شانوں کے ساتھ. آگے فرماتے ہیں اپنے نفسوں سے مجاہدے کی لاٹھی مت اٹھاؤ. مجاہدے کی لاٹھی مت اٹھاؤ, نفوس کی چال بازیوں سے دھوکہ مت کھاؤ. یہ بڑا مکار ہے, بڑا چال باز ہے. درندے کی بناوٹی نیند سے دھوکہ نہ کھاؤ. اس کو درندے سے مثال دے دیں, شکار کے لیے کیا کرتا ہے بلی ایسی ساکن ہو کے بیٹھی ہوتی, آنکھیں بند کر کے ہیں, کیا ظاہر کرتی ہے؟ سو رہی ہے. وہ چڑیا سامنے آ گئی, وہ سامنے آ گئے, جھپٹا مار نہیں, یہ
یہ تو مشاہدے کی باتیں ہمارے ہیں، درندے ایسے کرتے ہیں، تو مثال دے رہے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے، یہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد، ذکر فکر کے ساتھ تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے بیداری آ جاتی ہے، تو اطمینان محسوس ہوتا ہے، متی ہو گیا یہ بس کام بن گیا، اور یہ ویسے بناوٹی نیند میں ہے، اطمینان نہیں اس. اس کی چال بازی سے دھوکہ مت کھاؤ، تم پر تو اظہار کرتا ہے کہ سو رہا ہے، کہتا ہے میرا نفس متی ہو گیا ہے، یعنی سویا ہوگا تو مجھے نہیں ہے. چلو جیسے کثرت ہوتی ہے یہ ایک دم ابھرتا ہے، پھر پیچھے در حقیقت جو ہے یہ درندہ جو ہے بناوٹی نیند سے چال بازی اظہار کر رہا ہے، سو رہا ہے، در حقیقت کس شکار کی طاقت میں قدرت پر آئے فور اس کو دبوچ لے. اسی طرح یہ نفس اطمینان و عاجزی و انکسار اور نیک کام میں موافقت ظاہر کیا کرتا ہے کہ انسان اس کی اصلاح سے بے فکر ہو جائے. باطن میں ان مضامین کے خلاف ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس کے مکروں کو سمجھنے کی توفیق عطا ہو، داؤ سے بچنے کی توفیق عطا ہو. یہ ماہرین ہیں، ان کے تجربات ہیں، ان کے مشاہدات ہیں، یہ پیران پیر ہیں. پیران پیر جو ہے پیروں کے بھی بڑے، یہ بوڑھے جو ہے زندگی زیادہ گزاری ہے، یہ جانتے ہیں زیادہ، تجربات زیادہ ہیں، مشاہدات زیادہ ہیں، یہ فرما رہے ہیں. یہ اہل اللہ کی تحقیق ہے، اللہ والوں کی تحقیق ہے کہ نفس مطمئنہ بھی بن جائے پھر بھی اس کی نگرانی سے غفلت نہیں کرنی. اس میں شرارت ہے، وہ پہچان چکے ہیں اس کی سرشت میں سے. میں نے نفس کی قسمیں بتائیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے قرآن سے ساری چیزیں، امارا جو حکم دیتا ہے کرا کے چھوڑتا ہے، پھر لوامہ بنتا ہے کر جاتا ہے پچھتاتا ہے، پھر ملامت کرتا ہے پھر، لیکن کر جاتا ہے، باز نہیں آتا، پھر مطمئنہ بنتا ہے. اب جب یہ مطمئنہ بنا ہے، اب اللہ کی اطاعت پر اس نے اطمینان پکڑ لیا، یہ غالب حیثیت سے ہے، لیکن شوخی پھر بھی یہ کرے گا، اس کی سرشت میں ہے، اس لیے اللہ والے پھر بھی نگرانی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے، اس لیے فرما رہے ہیں نفس اطمینان، عاجزی، انکسار اور نیک کام میں موافقت ظاہر کیا کرتا ہے تاکہ انسان اس کی اصلاح سے بے فکر ہو جائے، اور باطن میں ان مضامین کے خلاف ہوتا ہے. پر اس کے بعد صورت اس سے انجام پانے والی ہے، اس سے ڈرتا رہے. اللہ کرے ہمیں بھی اللہ سمجھتا فرما دے. اس لیے نفس کی نگرانی ہر حال میں ہے، مطمئنہ بننے کے بعد بھی ہے، لیکن اتنی بات ہے نفس مطمئنہ اس بچے کی طرح ہوتا ہے جو شوخی کے لیے سر اٹھائے تو گھورو تو بیٹھ جائے گا. نفس امارہ تو بدماش ہے نا، جو غصے میں بھرا ہوا ہے اپنے غرور و تکبر کے اندر، اس کو روکو تو مقابلے پر آتا ہے نا، جیسے بدماش ہوتا ہے، دیکھتا میں سمجھوں. مطمئنہ کیا بن گیا ہے بچہ، اٹھے گا شوقی کرے بس گھورا. اگر بچے کو آپ نے نہیں گھورا جلی ہو جائے گا. تو نفس کی، نفس سے بے فکر ہونا نہیں ہے، بس یہ ہے، اس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا. آگے فرماتے ہیں اہل اللہ کے لیے ایسا شغل ہے جس نے ان کو مخلوق سے بے توجہ بنا رکھا ہے. یعنی اللہ کی محبت سے جب ان کے دل کے اندر ایک نورانیت آتی ہے، شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، تو اس دل کے اندر اس کا اصلی ادراک بیدار ہوتا ہے، اصلی احساس بیدار ہوتا ہے، پھر جو کیفیات ہوتی ہیں اس کے دل کے اندر، اور یہ دل اس بیداری کے عالم میں جو کچھ مشاہدہ کرتا اس کو فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا شغل ہے جس سے ان کو مخلوق سے بے توجہ بنا رکھا، دہاری نہیں ہے. یعنی اس کے اندر جو محویت کے اندر جو لطف ہے اس کے اندر اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ بے توجہ. ابھی جمعے کے دن ہم نے یہاں پر اکمال الشیم سے اخلاص کے باب کی آخری محفوظ پر ان کا پڑھا تھا. یہ اللہ والے سارے سنبھالتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اس کے مکروں کو اخلاص کی حقیقت کو پانے کے لیے، کہ پھر جو کیفیات آتی ہیں دل کے اندر جو ہے وہ وہی دل جانتا ہے جو بیدار ہے. جس کا دل بیدار نہیں وہ نہیں جانتا. ہمارے چونکہ بیداری آئی نہیں، ہم سن کر ایسے شک کر پتہ نہیں ہوا ہے ہوں گی تو ہمیں تو نہیں پتا. خود حاصل نہیں کی کیونکہ محنت نہیں کی، اپنے اندر کے گندے جذبات پر غلبہ نہیں پایا، ان سے رہائی کی کوشش ہی نہیں کی، ہمارے اندر کا احساس بیدار ہی نہیں ہوا تو ہم کو کیسے محسوس ہوگا. اور یہ جن کا بیدار ہو گیا وہ بتا رہے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس ایک ایسا جو ہے شغل ہے کہ مخلوق سے بالکل بے توجہ، کیونکہ ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے. یقین ان کے اندر، دل ان کو اس کو ایسے دکھا دیا ہے. ہم کہتے ہیں فاعل حقیقی، وہ دیکھتے ہیں فاعل حقیقی. ہم کہتے ہیں اللہ قادر ہے، وہ دیکھتے ہیں اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں ہر چیز کے اندر. اس لیے کہتے ہیں اللہ ان کو ہر چیز میں نظر آتا ہے، اس کی قدرت نظر آتی ہے. ان کی توجہ ہٹتی نہیں اس کی طرف سے. کسی نے کچھ فائدہ پہنچایا ہے تو ان کا دل دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے. یہ کون ہے فائدہ پہنچانے والا؟ کسی نے کوئی تنگ کرنا شروع کیا تو ان کا دل ان کو دکھا رہا ہے اللہ نے کسی حکمت سے میرے اوپر اس کو مسلط کر دیا. یہ کون ہوتا مجھے نقصان پہنچانے والا؟ اگر وہ اندر ایسی چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں کہ اس کی قدرت مشاہدہ ہوتی ہے، اس کے کمالات مشاہدہ ہوتے ہیں، اس کی صفات مشاہدہ ہوتی ہیں، وہ اس میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ توجہ کرنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی. مخلوق سے یہ بے توجہ، مگر وہ امر و نہی کی غرض سے ان کی توجہ کرتے اور ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، اپنی طبیعت کو مجبور کیا کرتے ہیں. دل تو ایسا بن گیا ہے، مشاہدہ حاصل ہو گیا ہے، کیفیات محسوس ہو رہی ہیں. اب دل تو چاہتا ہے کہ اس کی لذت ہے کیفیت کے اندر جو محویت کا عالم ہے، ان کا بالکل رغبت نہیں کسی اور طرف توجہ کرے، لیکن حکم ہے اچھائی کا، حکم کرو برائی سے روکو، لوگوں کو لاؤ نیکی کی طرف. جو مرحلے پر جا رہے ہیں، گندگی میں جا رہے ہیں، ان کو بچاؤ. اس کے لیے توجہ کریں گے، ویسے توجہ نہیں ہوتی ان کی، مگر امر و نہی کی غرض سے توجہ کرتی ہے. اور ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے میں اپنی طبیعت کو مجبور کرتے ہیں. دل نہیں چاہتا، طبیعت نہیں چاہتی، کیونکہ جو مزہ ان کو ادھر مل رہا ہے اب اس تعلق معاللہ کے اندر جو ہے، پھر عرض کر دوں، میں اکثر عرض کرتا ہوں، یہ ہے چیزیں ذوقی. جس کا ذوق بیدار ہوگا وہی سمجھے گا سن ہم نے لی ہیں، لیکن ہمارا ذوق بیدار نہیں اس لیے ہم نہیں سمجھے، ہمارے اوپر شکر ہے. تو یہ مجبور کرتے ہیں اپنی طبیعت کو کہ نہیں، یہ حکم ہے، اس کو روکنا ہے برائی سے، اس کو گندگی سے بچانا ہے، اس کو آگ میں گرنے والا بچانا ہے. اب اس کے لیے اس کی طرف وہ متوجہ ہوں گے، محنت کریں گے، ورنہ نہیں. اہل اللہ کی مثال مخلوق کے ساتھ ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے چاہا کہ دریا کو عبور کریں اور بادشاہ تک پہنچ جائیں۔ بس بعض لوگ ایک مثال تمثیل قائم کی ہے انہوں نے، اہل اللہ کی مخلوق کے مثال مخلوق کے ساتھ ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے چاہا کہ دریا عبور کریں اور بادشاہ تک پہنچ جائیں، بس بعض لوگ راستے سے واقف ہوئے عبور کر گئے۔ جب بادشاہ تک پہنچ لیے تو بادشاہ خیال ہوا کہ باقی لوگ خبط الحواس بنے ہوئے ہیں اور قریب ہیں کہ ڈوب جائیں، کیوں کہ اس راستے سے واقف نہیں ہوئے جس پہ پہلے لوگ چلے اور ہم تک پہنچ گئے۔ لہذا جو لوگ بادشاہ تک پہنچ لیے ان کو اس نے حکم فرما دیا ان کی طرف واپس جاؤ، تاکہ جس راستے خود آئے ہو اس سے ان کو بھی واقف کر دیں۔ بس وہ آئے اور کنارے پہ کھڑے ہو گئے اور ان کو آواز دی اور راستہ ادھر ہے۔ کیسی مثال سے سمجھا دیا، دل نہیں چاہتا ان کا، وہ جو لطف ان کو حاصل ہو گیا خود انہوں نے محنت کر کے نفس کو اس کو پہچانا، اس کو مغلوب کیا، اس کے شر سے بچے ہیں اور اپنے اندر وہ صلاحیت حاصل کی، وہ پاکیزگی حاصل کی، پھر اس پر جو واردات اور کیفیات، اس کا مزہ اتنا اس کہ اور کی طرف توجہ کے لیے دل نہیں چاہے گا، وہ مست ہو جائے۔ لیکن حکم ہو گیا کہ نہیں، جیسے تم پہنچے ہو جاؤ، اوروں کو بھی جا کے محنت کرو، ان کو بھی لاؤ، ان کو بھی راستہ دکھاؤ ہیں۔ تو پھر یہ گئی کہ یہ لوگ جو خبط الحواس، کیا جی خبط الحواس،
حواس گم کر
ہیں،
گم کر دیا
حواس گم کر، آج ہمارا سب کا حال الا ماشاء اللہ، مادیت نے، مغربیت نے ہمارے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کر لیا ہے کہ آج ہماری سوچ اس سے ہٹ ہی نہیں رہی۔ مادی لذتیں، دنیاوی وجاہت، حلال حرام کی تمیز ختم، غم میں مرے جا رہے ہیں، کفار عیش کر رہے ہیں، فساد عیش کر رہے ہیں، حرام کا مبتلا، کمائی زیادہ کر رہے ہیں، ہم مرے جا رہے ہیں، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، للچا رہے ہیں، ان کے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ ماڈرن زمانہ آ گیا جی، کون سی بات یہ آپ کرتے ہیں، یہ حواس حقیقت کو نہیں جان رہے، کل پتہ چل جائے گا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، ہمیں تو اللہ پاک نے ایک ایسا پاکیزہ راستہ دیا ہے، ہمیں تو سمجھایا ہے کہ میری مانو، میری نافرمانی کو چھوڑو ہے، اور پھر دیکھو تمہیں کیا انعامات ملنے کے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو یہ لوگ، ان کو دیکھ رہے ہیں دنیاوی غلبے کے اندر، دنیاوی لذات کے اندر، حرام کاموں میں آزادی 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 آزادی، کہتے ہیں آزاد رہنا چاہیے جی، یہ کیا پابندیاں لگا رکھی، مولانا سعید خان صاحب یاد آ گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہاں کے قیام کے دوران میں دینِ مدینہ میں ایک زمانہ گزارا انہوں نے، ماشاءاللہ اللہ نے خوب ان سے کام لیا۔ کراچی سٹیل مل کے، چونکہ کراچی سٹیل مل جو ہے یہ چونکہ رشیا کے تعاون سے لگی تھی، تو رشیا کی طرف وہاں سے بھیجے جاتے تھے لوگ تعلیم، اس کی ٹریننگ کے لیے، چلانے کے لیے۔ اب چونکہ اندر بنا نہیں ہوتا تھا تو جا کے وہاں پر، وہ زمانہ کمیونزم کا تھا، ایک عجیب زمانہ تھا وہ، تو اس سے وہ متاثر ہوتے تھے، وہ کہتے دین دن کچھ نہیں ہے، تو رنگے جاتے تھے۔ کتنا تو کچھ لوگ وہاں گئے ہوئے، واپسی پر ان کے دل میں آیا کہ عمرہ کرتے چلے، مسلمان کے اندر حرمین شریفین کی محبت کسی نہ کسی درجے میں, تو جناب واپسی پر وہاں پر رک گئے عمر کے بعد مدینہ منورہ میں. ان میں سے ایک ساتھی ان کا جو تھا وہ ساتھ ان کے ساتھ تھا, مجبوراً آ گیا, لیکن وہ کمیونزم سے متاثر تھا. وہ کہتا یہ تمہاری پابندیاں جو ہیں نا ہماری سمجھ سے باہر, کہ یہ کرو یہ نہیں کرو یہ کرو. اچھا سردی کا موسم تھا, بتانا یہ چاہتا ہوں سردی بہت. اب سردی میں وضو کرو پاؤں دھونے کے نہیں دھونے کیوں جی؟ ہیں وہ کہتا تھا نہیں اتنی سردی میں پاؤں کیوں دھوئیں. اب ان کے ساتھ مجبوراً نماز کے لیے آ رہا جا رہا ہے, لیکن وضو میں کہتا پاؤں, یہ تم لوگوں نے کیا پابندیاں لگا رکھی ہیں اتنی سردی میں پاؤں دھو. مولانا کے پاس وہ ساتھی آئے تھے تو انہوں نے کہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی آ گیا, وہ بیچارہ وہ کہتا یہ پابندیاں خود آپ لوگ گھڑ رکھتے ہیں اتنی سردی میں پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے, یہاں جو ہے یہ وہ زمانہ نہیں ہے جی آج کل کے, میں پرانی بات کر رہا ہوں, کہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ پانی گرم مل جائے, بلکہ پانی بہت مشکل سے ملتا تھا. تو مولانا کو جب یہ بتایا گیا کہ پابندی سے, تو مولانا نے بتایا کہ اس سے کہو کہ کون سی کون سا ملک ایسا جس میں پابندی نہ ہو. ٹریفک کے اشارے کی پابندی آئی ہے نا جی, دل چاہتا ہے کہ گاڑی روکو نہیں, وہ سرخ اشارہ آ گیا, رکنا پڑ رہا کہ نہیں پڑ رہا. نہیں نہیں میں نہیں مانتا پابندی کو. انسان وہی کہتا تھا نا, وہی کمیونسٹ جو ہے نا, انسان کی فطرت میں آزادی ہے, آپ لوگ اس کو پابند کر رہے ہو, یہ کیا پابندی لگا رہے ہو, آزاد رہنا چاہتا ہے. اس میں کچھ بتاؤ پھر, نہ مانو اشارے کی نہیں. کون سا ملک ہے جس میں پابندیاں نہیں ہیں, کون سا نظام پابندی ہے, یہ تو ایک عام سی بات ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ پابندیاں تو گوارا ہے, اور جو شریعت پابندیاں بت لگا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پابندی ہے. انسان کی فطرت آزادی چاہتی ہے, تو آزادی سے پھر کیا ہوگا, فساد. بندہ کہتا آزاد رہنا چاہیے, آزادی. کھیل کی پابندیاں نہیں ہیں جی, یونیفارم کی پابندیاں نہیں ہیں جی. شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے, ان کے زمانے میں کہتے ایک خان صاحب تھے, وہ یہی کہتے یہ مولوی نے جو ہے نا قدغن لگا رکھے ہیں کہ یہ کرو یہ نہیں کرو, انسان کی فطر میں آزادی ہے. ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں, آج بھی کہتے ہیں کہ آزاد انسان آزاد ہے. تو شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک سکول ہے جس میں کوئی پابندی نہیں, یہاں کوئی آؤ آؤ نو نو, ٹائم کی پابندی نہیں, جب چاہو آ جاؤ, یونیفارم کی کوئی پابندی نہیں, جو چاہے پہن لو, پڑھنے کی پابندی نہیں, پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو, ہیں آزادی ہے. اور ایک سکول کے اندر پابندی ہے نظم و ضبط, وقت کی پابندی ہے, یونیفارم ہے, ہر چیز بالکل پابندی. اب آپ اپنے بچوں کو داخل کرانا ہے, بتاؤ کس میں کس سکول میں داخل کراؤ گے, انہیں گانا نہیں اس میں کرائیں گے جس میں پابندی. کہتے ابھی تو تم کہہ رہے تھے انسان کی فطرت آزادی چاہتی ہے, انسان کی فطرت کیا چاہتی ہے, وہ کہہ رہا زندگی ضائع کرنی ہے, ادھر آؤ آؤ پڑھو پڑھو نہ پڑھو. تو پابندیاں کہاں نہیں ہیں, پابندیوں کے بغیر تمدن نہیں قائم رہ سکتا. بات عجیب ہے کہ مادی پابندیوں کو قبول کر رہے ہو, ملک کی پابندیوں کو قبول کر رہے ہو, حکومت کی پابندیوں کو قبول کر رہے ہو, اور اللہ کی پابندیوں کو قبول کیوں نہیں کرتے. تو نفس تو چاہتا ہے آزاد رہنا, یہ اللہ والے جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ جو مثال کیا دی ہے کہ اہل اللہ نے جنہوں نے اپنے اندر صلاحیت حاصل کر لی, ان پابندیوں میں اپنے آپ کو رکھا, اور نفس کو پابند کیا, آزادی کو انہوں نے قید میں ڈالا, غلط سے روکا, حرام سے روکا, مکروہ سے روکا, خلاف شرع امور سے روکا, ان پابندیوں سے, گندگیوں سے صفائی کی اپنے اندر کے اندر, پھر جو شفافت ملی, لطافت ملی, جو ان کو اس پر ایک لذت ملی اور جو سرور ملا وہی جانتے ہیں, دوسرا نہیں جانتا. اب اس کے اندر اتنی محویت ہوئی اللہ اکبر کہ ان کی توجہ کسی اور طرف کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, مست ہو گئے محویت کے اندر, مزے کے اندر. لیکن اللہ نے چاہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو عبور کر کے آ گئے ہیں, ان گندگیوں کو ان سب سے نکل کر آ گئے ہیں, تو اب جو نہیں آئے ہیں, یہ مثال دے رہے ہیں کہ اہل اللہ کی مثال مخلوق کے ساتھ ہی ہے. جیسے کچھ لوگوں چاہا کہ دریا کو عبور کر کے بادشاہ تک پہنچ جائیں, بس بعض لوگ راستے سے واقف ہوئے عبور کر گئے, اور جب گاشتہ تک پہنچ گئے تو بادشاہ خیال کہ باقی لوگ تو خبت الواس بنے ہوئے ہیں, ان کی تو کہیں ماری گئی ہیں, ان کی عقل معوف ہوئی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہ کتنی ہے, میرے پاس کیا کچھ ہے, میں انعامات سے نوازنا چاہتا ہوں, میں ان کو بہت کچھ دینا چاہتا ہوں, تم لوگ پہنچ گئے ہو اور جاؤ جا کے لے کر آؤ ان کو. کیونکہ وہ لوگ تو قریب ہے کہ ڈوب جائیں گے, وہ دریا کے اندر راستہ معلوم نہیں ہے, تمہیں راستہ معلوم ہو گیا, تم بچ بچا کر آ گئے ہو, جاؤ جا کے ان کو بھی روکو, واقف کرو. لہذا جو لوگ بادشاہ تک پہنچ لیے ان کو حکم فرما دیا کہ ان کی طرف واپس ہوں, تاکہ جس راستے خود آئیں اس سے ان کو بھی واقف کر دیں. بس وہ آئے اور کنارے پر کھڑے ہو گئے, ان کو آواز دی کہ راستہ ادھر ہے, اگر ان کو راہ سے باخبر کرتے رہے. جب قریب پہنچ گئے ہاتھ پکڑ لیا اور سمندر سے نکال دیا, دریا سے نکال دیا. تو یہ اللہ والوں کی مثال دے رہے ہیں کہ ان کا دل نہیں چاہتا, جو انہوں نے حاصل کر لیا, عبور کر لیا, یہ دنیا کے سمندر کو عبور کر لیا, گندگیوں سے نکل آئے, رہائی پا لی, اب جو لطف لے رہے ہیں, اب حکم ہوا کہ نہیں بھائی تم تو آ گئے ہو, وہ بیچارے جو پھنسے ان کو بھی لے کر آؤ, تو حکم کی تعمیل میں جانا پڑا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قول کہا کہ اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا کہ اے میری قوم جس راستے میں آیا ہوں اسی پر تم آؤ, میں تم کو ہدایت کا راستے لگا دوں گا. اب جو شخص تمہیں عقل مند ہوگا وہ نہ دنیا پر خوش ہوگا, نہ اولاد اور متعلقین اور اموال اور کھانے پینے کی چیزوں اور سواریوں اور بیویوں پر. حکم کی تعمیل کے اندر یہ جائز جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں, لذات رکھی ہیں, ان کی ممانعت نہیں ہے, حرام سے منع ہے. تو یہ جو اس کو پار کر گئے یعنی حرام سے بچ گئے اور ان لذت, ان کو تو کہیں گے جاؤ ان کو بھی, لیکن عام جن کو پتہ نہیں ہے, اس لیے ان کو سمجھایا جائے گا یہ سب حوث ہے. مومن کی خوشی ایمان اور یقین کی قوت اور قلب کے دروازے قرب حق تک پہنچ جانے پر ہوا کرتی ہے. مومن کی خوشی ایمان اور یقین کی قوت قلب کے دروازہ قرب حق تک پہنچ جانے پہ ہوا کرتی. اچھی طرح سن لو کہ دنیا اور آخرت کے بادشاہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عارف ہیں اور اس کے لیے عمل کرنے والے ہیں. اچھی طرح سن لو کہ دنیا آخرت کے بادشاہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں, عارف ہیں, پہچاننے والے ہیں, معرفت والے ہیں. اور اس کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ صاحبزادہ، یہ حضرت کا خطاب اپنے مرید کے ساتھ ہے، یا غلام تیرا قلب کب صاف ہوگا اور تیرے باطن میں صفائی کس وقت آئے گی؟ درد سے فرما رہے ہیں، جو مجمع آپ کے پاس بیٹھا اس وقت جو ہے نا، تیرا قلب کب صاف ہوگا اور تیرے باطن میں صفائی کس وقت آئے گی، حالانکہ تو مخلوق کو شریک خدا قرار دیے ہوئے ہے۔ جی کیوں؟ ادھر اللہ بلا رہا ہے ادھر آ نہیں رہا، جہاں مخلوق بلا رہی ہے وہاں جا رہا ہے، سمجھتا ہے کہ ان کے ہیں، آج کہتے ہیں ویسٹ کے ماننے میں، مغرب تہذیب کو اختیار کرنے میں کامیابی ہے، شریعت کے احکام کو توڑنے میں کامیابی ہے۔ مغرب میں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، وہاں کیا کامیابی ہوگی؟ جب تک دل کی بیداری نہیں ہوتی یہ سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ کہتے تیرا قلب کب صاف ہوگا، تیرے بات میں صفائی کس وقت آ گئی، حالانکہ تو نے مخلوق کو شریک خدا قرار دیے ہوئے ہیں، فلا کیوں کر پائے گا جبکہ تو ہر وقت مخلوق ہی سے مدد چاہتا ہے، مخلوق ہی کی طرف جاتا ہے، مخلوق ہی سے شکوا کرتا ہے، مخلوق ہی سے بھیک مانگتا رہتا ہے۔ اب یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری عقول سے بھی بالا ہے۔ میں نے پڑھ دی آپ نے سنی، جبکہ تیرا قلب توحید سے بالکل خالی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی توحید نہیں، وہ صاف کس طرح ہو سکتا ہے؟ توحید نور ہے، اور مخلوق کو شریک قرار دینا ظلمت ہے، تو فلاح کس طرح پا سکتا ہے؟ حالانکہ تیرا قلب تقوی سے ایسا خالی ہے کہ اس میں اس کا ذرہ بھر بھی نہیں، تو مخلوق کے سبب خالق سے محجوب ہے، حجاب آ گیا، اسباب کے سبب مسبب سے محجوب ہے، اور مخلوق پر بھروسہ اعتماد رکھنے کے سبب توکل سے محجوب ہے، تو محض دعویٰ ہے، اور گواہ کے بغیر دعوے سے ایک مٹھی گھاس بھی تجھے نہیں مل سکتی۔ یہ مضمون معرفت حق صرف دو صورت سے ہی ہو سکتا ہے، اول تو مجاہدہ و ریاضت اور تعب اور مشقت کی برداشت، اور سولہ میں بھی صورت غالب معروف یہی رہی ہے، اور دوم بلا مشقت کے عطائے حق۔ اللہ اپنی قدرت سے جس کو چن لیں عطا فرما سکتے ہیں فرما دیں۔ عام ضابطہ کیا ہے؟ مجاہدہ، ریاضت، تعب، مشقت، برداشت۔ مت صلح میں جو صورت غالب معروف کیا یہی رہی ہے کہ محنت کی، مشقت اٹھائی، اپنے نفسوں کو مغلوب کیا، ہمت کر کے ماحول کی فضاؤں سے بچنے کے لیے مجاہدے کیے، پھر ان کے اندر شفافت لطافت آئی، اللہ سے حاصل کی۔ اور دوسرا چیز یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو خود چاہ لیں بلا مشقت کے عطا فرما دیں، یہ شاز ہے، یہ نادر، ویری ریئر شاز ہے، نادر کسی کسی مخلوق کے لیے کہ اس کو اپنی معرفت و محبت بخشتا ہے، اور اس کو اہل و عیال اور کام کاج سے جدا کر کے اس میں اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے، ڈاکہ زنی سے اس کو نکال کر بلند عبادت خانے پہنچاتا ہے، اور اس کے قلب سے مخلوق کو نکال کر اس میں اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو دو ہی طریقے ہو گئے نا، عام تو کیا ہے؟ محنت، مجاہدہ، کوشش ہیں، اور خاص کیا ہے؟ اللہ کسی کو خود پکڑ لیں، خود کھینچ لیں، خود نکال لیں۔ ڈاکہ زنی سے ایسا ہوا نا، واقعات ہیں، بزرگوں کی. ہاں چوری کرنے آیا گھر میں, تہجد کا وقت ہے, وہ پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, جس کا مفہوم آیت کا کیا تیرے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے نام سے تیرا دل دہل جائے, مفہوم عرض کر رہا ہوں. فوراً آ گیا آ گیا آ گیا وقت آ گیا, توبہ کر لی, اللہ کے ولی بن گئے. واقعات ہیں جس کو فرما رہے رہزنی سے ڈاکہ دنی سے نکال کر اس کو بابر فرمائے, اس کے قلب سے مخلوق کو نکال دیا قرب حق قدر والا. لیکن یہ کیا ہے, نادرن شاذ, کبھی عام ضابطہ تو وہی ہے کہ ہم کو محنت کرنی ہوگی, ہم کو اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہوگا, ہماری شیطان کے ساتھ ٹکر ہوگی, ماحول کی فضاؤں کے ساتھ مقابلہ ہوگا. ہاں اللہ سے مدد مانگنی ہوگی, یا ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے ان کی, ان ماہرین کی جنہوں نے محنت کر کے یہ چیز حاصل کر لی ہے. اس لیے تصوف کے اندر جو صفائی مقصود ہے, دل کے اندر ان گندگیوں سے رہائی حاصل کرنے کے لیے, اس کے لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں, ان کی بتائی ترتیب پر جس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا ہے, وہ تو کبھی کسی کو انعام ملے گا, کسی کو کبھی ملے گا, لیکن یہ عام ہے ضابطہ, عام اسی راستے سے لینا ہے, کبھی کسی کو وہ دے دیتے ہیں ہم, تو اس لیے اس کے لیے خود تو یہ کبھی فرماتے, جس کو اللہ پاک قرب کا راستہ کھول دیتے ہیں تو بکواس اور دعا سوال سے اس کو نکال لیتا ہے, اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی, خود عطا فرما دیتا ہے, اس کو سوال کی نوبت ہی نہیں آتی, اس کو فہم و دانش و غلبہ نصیب فرماتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس سے نصیحت لیتا ہے, اور جو کچھ سنتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے, اور وہی کام کرتا ہے جو اس کو حق تعالیٰ کا مقرب بناتا ہے. ہدایت و عنایت و کفایت کا حکم ہوتا ہے کہ اس سے جدا نہیں ہوتی, اس کی وہ حالت ہوتی ہے جس کا حق تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا, ہم نے ایسا ہی کیا تاکہ یوسف سے بدی و بے حیائی کو دور رکھیں, بے شک ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. تو یہ تو فرما رہے ہیں کہ یہ ہوگا کبھی کبھی, عام ضابطہ کیا ہے, محنت کرنی ہے. تو اسی محنت کے لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ صلاحیت آ جائے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں, اس کی رضا کے قریب ہو جائیں, اس کی خوشنودی کے قریب ہو جائیں, اس کے لیے ہمارا مقابلہ نفس کے ساتھ ہے, ہمارے اندر یہ گندے تقاضے ہمیں ابھار کے ہمیں روکتا ہے, اس کا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے, ہمارا دشمن ہے, اس کا مقابلہ ماحول کی گندی فضاؤں کے ساتھ ہے, یہ ہماری دشمن ہے, اس کے لیے ہمیں رہنما کی ضرورت ہے, رہبر کی ضرورت ہے, پیر کی ضرورت ہے, ایسے بوڑھے کی جس نے ایک لمبی مدت مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو مغلوب کرنے کا فن سیکھا, شیطان کے داؤ سے بچنے کا فن سیکھا, ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کا فن سیکھا. تو بھائی اس پیر, اس مرشد کہہ لیں, اس کی نگرانی میں ہم بھی تربیت حاصل کر لیں. اسی کے لیے یہ ذکر کے طریقے ہیں, یہ نقش بندی ہے, یہ چشتیہ ہے, یہ قادریہ ہے, یہ سہروردیہ ہے, یہ رائج جو چار بڑے بڑے سلسلے یہی ہیں, باقی ان کی پھر زہر لیں. تو کسی ایک سے منسلک ہو کر اللہ سے مانگے کہ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے اس تک جو ہمارے لیے بہتر ہو, تاکہ ہم بھی اپنے نفوس پر غلبہ پائیں, ہم بھی شیطان سے بچنے کی صلاحیت کو حاصل کریں, ہم بھی موجودہ فضاؤں کی مغلوبیت سے بچنے کی صلاحیت حاصل کریں. تو اس کے لیے ایک طریقہ ہمارے ہاں جو سیکھا ہے, جس کی مشق ہم کراتے ہیں, وہ ذکر قلبی ہے, ذکر خفی ہے, ایک طریقہ یہ بھی ہے. یہی ہے نہیں کہہ رہا، میں بار بار کہوں گا اور کہتا رہوں گا، ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس کا حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو، تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو، کیونکہ اللہ فرمارے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک کا یاد فرمانا اس کی رحمت کا، اس کے متوجہ ہونا ہے. تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا نام جو ہے اپنے دل میں رچا بسا لیں. اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تو دوسرے فرما وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ کو اس کے نام سے، رب کو اس کے نام سے. تو نام تو ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ. باقی صفات ہیں، ایک آپ کی ذات ہے، باقی صفات ہیں، ذات ساری صفات کو اپنے اندر سموئے ہوئے. تو اللہ پاک کی ذات میں جو صفات کمال ہیں، ہاں، اس میں ذات میں ساری صفات کمال کا نور موجود ہے. اس لیے وذکر اسم ربی کا، اسم سے یاد کرو. تو ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ دل میں لفظ اللہ لکھ کر دل کے اندر لفظ اللہ کی تکرار. یہ متبرک نام ہے، تو دل کے اندر اس نام کی تکرار کرنی ہے، اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے جو ہمیں ہر آن ہر گھڑی تنہائیوں کے اندر، مشغولیت کے اندر بھی اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. حرام کاموں سے روک دے. یہ تصور کی مشق ہے، اللہ سے مانگے، اس سے مقصود ہے وہ لطافت، وہ شفافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے. بعض مشائخ رنگ بھی بتاتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں، جو جس کو. تو تصور کی آنکھ سے دیکھیں یا تصور سے قلم سے لکھیں لفظ اللہ. اور اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنے تصور سے، اپنے ارادے سے دل میں تکرار کریں اس مبارک نام کی. فتبارک قسم ربی کا، فرما رہے ہیں رب کا اسم یا نام بڑا متبرک ہے. اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ رشے میں سما جائے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں. تصور سے آنکھیں بند کرنا ایک وقتی ضرورت ہے، ورنہ کھلی آنکھوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ عام طور پر توجہ جمتی نہیں ہے، اس لیے آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کریں، دل پر لفظ لکھیں اللہ، یا لکھا ہوا تصور کریں. اصل ارادے کی تکرار ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے دل میں تکرار کر لیں.
محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت، برحمتک نستغیث، أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.